أصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ 13واں پارہ ہے، سورہ الرعد، اور سورہ الرعد کا یہ 5واں رکوع ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، اسلام کی حقانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حضور کی نبوت کی سچائی، حضور علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف شعبے تھے، اور حضور کی جو زندگی تھی، پاکیزہ زندگی بچپنے سے لے کر نبوت تک، اور نبوت سے لے کر آگے جو آپ کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، مختلف شعبے ہیں، دیکھنے والا خود جان لیتا تھا کہ اسلام سچا دین ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، صرف آپ کی زندگی کو دیکھ کر. بہت سے صحابہ اکرام آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں کو دیکھ کر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو اسلام کو سچا مانا اور حضور کو سچا نبی مانا، ایمان قبول کر لیا. لیکن بہت سے ضدی بھی تھے، انہی میں سے جو مشرکین مکہ اور خاص کر ان کے جو سرغنہ تھے، جو سردار تھے، ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جانتا وہ بھی تھا کہ اسلام سچا دین ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس نے اس بات کا اظہار کیا سب کے سامنے جو سردار مکہ تھے کہ بنو ہاشم ہر معاملے میں، جو حضور کا خاندان تھا، ہمارا خاندانی مقابلہ ہے ان سے اور وہ ہمیشہ آگے ہی رہتے ہیں. کعبۃ اللہ کی خدمت ہو، حاجیوں کی خدمت ہو، مکہ کی سرداری ہو، تو وہ آگے رہتے ہیں. اگر نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو صرف اس ضد اور عناد کی وجہ سے ابو جہل انکار کرتا رہا، اور پھر ابو جہل نے مکہ کے سرداروں کو اور چیدہ چیدہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد حضور نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ سوالات رکھے اور کچھ پیشکشیں رکھی کہ اگر آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دیں اور ہماری یہ مانگیں پوری کر دیں تو ہم بھی مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور ان میں سے کچھ شرائط تھے، ایک تو یہ کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اور پھر پہلی قوموں کے واقعات، اور پھر خاص کر حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کا تذکرہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے ان میں ان قوموں کے تذکرے ہیں، اور اس میں خاص کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت نبوت کے ساتھ عطا کی تھی کہ ہر چیز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور تخت سلیمانی پر 100,000 کے قریب، بلکہ اس سے کچھ زیادہ افراد سوار ہوتے تھے، اور وہ مہینوں کی جو مسافحت ہوتی دنوں میں اور گھنٹوں میں طے کر لیتے. تو ابو جہل نے کہا کہ ہم سفر کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں یہاں سے شام تجارت کے لیے، تو ہمارے تو آنے جانے میں کئی دن، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اور بڑی مشکلیں بھی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی آپ کا رتبہ زیادہ ہے، آپ جو دعویٰ کرتے ہیں تو آپ بھی ایسا تخت تیار کر لیں، ہم بھی آسانی کے ساتھ یہ سفر کریں. تو ایک شرط یہ رکھی ایسا سفر ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام اور آپ کے ہاتھوں اللہ بہت سے معجزات دکھاتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے معجزے کے ذریعے مکہ کے جو پہاڑ ہیں، مکہ کی تنگ زمین ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کو آپ دور کر دیں تاکہ یہ میدان بن جائے اور یہاں سرسبز و شاداب کھیتیاں ہوں، تو اس قسم کے کچھ سوالات کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور جیسے گزر چکا پہلی آیتوں میں کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اس قرآن کے ذریعے، اگر اس قرآن کے ذریعے جو آپ پر نازل ہوتا ہے، اگر اس کے ذریعے ہم مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، جس طرح کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک تخت بھی بن جائے، ان کے سفر آسان ہوں، یہ تب بھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، اور پھر جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ پکڑ میں آئیں گے، اور ان کے پر جو عذاب آئے گا وہ عذاب پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو نبی علیہ السلام، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، آپ کی منشا تو یہ تھی کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم کا ایندھن ہونے سے بچ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اگر اللہ کی منشا ہوئی تو یہ پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے، اگر اللہ کی منشا ہوئی اور اللہ کا فیصلہ ہوا تو تخت بھی آ جائے گا، تو اللہ حکیم ذات ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے، تو مخلوق کے لیے جو بہتر ہوگا اللہ وہی فیصلہ کرتا ہے۔ حضور فرماتے اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، تو پھر مکہ والے ٹھٹھا کرتے، پھر مذاق اڑاتے، یہ دیکھو یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو تخت مل گیا تھا اور ان کو تخت نہیں ملا کہ ہمارے لیے سفر آسان ہو جاتا، تو اس طرح وہ ٹھٹے کرتے، مذاق اڑاتے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل کر دی، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے محبوب یہ آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ کا ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، بلکہ کئی انبیاء علیہ السلام ایسے آئے ہیں تاریخ میں جن کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں کئی نبی، ایک دو نہیں، کئی نبی ایسے آئے ہیں کہ جن پر ایمان لانے والا ایک امتی بھی نہیں ہوتا تھا، ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی، سالہا سال تک وہ دعوت دیتے رہے، کوئی ایک شخص بھی ان پر ایمان نہیں لایا، اکیلے آئے اور اس دنیا سے اکیلے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی جو ذمہ داری تھی، جو ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے اس کو پورا کیا اور اس کا حق ادا کیا، لیکن وہ صبر کرتے رہے، ان پر کیسی مشکل گزری ہوگی کہ سالہا سال تک دعوت دیتے ہیں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ہر طرف سے مخالفت ہے، ٹھٹا ہوتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو اس میں ان انبیاء علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ میرے محبوب یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا ہے آخر میں، جب اللہ کی گرفت میں یہ لوگ آتے ہیں تو اللہ اپنے پیغمبر کو بچا لیتا ہے، اور پھر یہ نافرمان اور نہ ماننے والے اور مذاق اڑانے والے اور ٹھٹا کرنے والے یہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، تو کہیں ایسا ان کے ساتھ بھی نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا کہ پھر بدر کے موقع پر ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، عتبہ کے ساتھ کیا ہوا، شیبہ کے ساتھ کیا ہوا، کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں مکہ کا اتنا بڑا سردار کہ جس کے ارد گرد پہرے دار حفاظتی کھڑے رہتے تھے اور ہر وقت وہ اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے دو معصوم بچوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا، قتل ہوا، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا، اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے ان پر زمین کو تنگ کر دیا تھا کہ ہر طرف سے قبائل در قبائل اسلام میں داخل ہوتے رہے اور ان کے سینے تنگ ہوتے رہے مشرکین مکہ کے، کہ یہ تو قبائل در قبائل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ میرے محبوب آپ جو دین لے کر آئے ہیں یہ میرا وعدہ ہے یہ دین پھیلے گا اور یہ باقی ادیان پر غالب ہوگا، اور عنقریب آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ پورا عرب اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن انبیاء تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں ہوتا تھا ماننے کے لیے، ایک بھی، بعضوں کے ساتھ دو اشخاص، بعضوں کے ساتھ آٹھ، یہاں تک آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو سب سے زیادہ دعوت دی، سب سے زیادہ 950 سال، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے زندگی کا، نتیجہ کیا نکلا؟ جب کشتی میں سوار ہوئے تو 80-82 آدمی تھے، تو 950 سات ایک ایک آدمی کے لیے کتنے کتنے سال محنت کی ہوگی، تو 80-82 آدمی کی جماعت تھی ان کے ساتھ۔ تو میرے محبوب، آپ کے ارد گرد تو یہ جان نثاروں کا مجمع ہے، آپ ایک اشارہ کریں تو جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ تو آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ تسلی کا مضمون ہے کہ آپ صبر کریں اور دین کی دعوت دیتے رہیں۔ تو ابتدا میں اسی کا ہے اور پھر آخر میں انجام کا ذکر ہے کہ جو ماننے والے ہوں گے، جو ایمان لے آئیں گے، دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا اور آخرت میں انہی لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور جو دائمی نعمتیں ہیں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہے گا، وہ نعمتیں ان سے چھینی نہیں جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائیں گی۔ اور اگر کفر کے ساتھ اس دنیا سے، جیسے ابو جہل گیا اور انکار کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے رخصت ہوا، تو دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے رہیں گے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے محبوب استہزاء کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ، ٹھٹا کر چکے ہیں، تکلیفیں پہنچا چکے ہیں اس سے پہلے بھی رسولوں کو۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں نے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دی انکار کرنے والوں کو، جو تکلیفیں پہنچاتے تھے انبیاء کو، ان کو ڈھیل دی جاتی تھی لیکن ایک وقت مقرر تک، اور پھر وہ پکڑ اللہ کی آ جاتی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اچانک میری پکڑ میں وہ آ جاتے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، ان ساری قوموں کو دیکھو، پہلے ڈھیل دی 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 دی، لیکن وہ اپنی کفر میں اور مستیوں میں مستغرق ہوتے رہے اور تکبر کرتے رہے، پھر جب اللہ کی پکڑ میں آئے تو پھر اللہ کی پکڑ سے انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ ثم اخذتهم، پھر پکڑا میں نے ان کو، فکیف کان عقاب، پھر کیسا ہوا میرا انتقام اور میرا بدلہ۔ تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا یہ نہیں سوچتے کہ جن بتوں کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یا جن بتوں کو یہ معبود مانتے ہیں، اس اللہ کے مقابلے میں جو اللہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے، گویا یہ جو کرتے ہیں ان کے سروں پر پہرا ہے اور وہ جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے، اور ان کے کسی عمل سے وہ غفلت میں نہیں ہے، ان کے ہر عمل کو جانتا ہے، تو اس ذات کے ساتھ یہ ان بے جان بتوں کو، کہ جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، ان بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان بتوں کو معبود مانتے ہیں۔ تو اسی کا افمن ہوا قائم، بھلا سوچو تو صحیح کہ وہ ذات قائم علی کل نفس، جو خبردار ہے ہر نفس کے ہر عمل سے، یعنی کھڑا ہے ان کے سروں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خبردار ہے ہر نفس کے ہر عمل سے، بما کسبت، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے۔ انسان رات کی اندھیری میں کرے، دن کے اجالے میں کرے، زمین کے اندر چھپ کر کرے، غاروں میں چھپ کر نافرمانی کرے، کوئی عمل کرے، تو اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتا، اللہ ہر عمل سے واقف ہے اور ہر عمل سے خبردار ہے، اور وہ اس کا بدلہ اور اس کے بارے میں اس سے سوال و جواب ضرور ہوگا۔ تو اسی کا ذکر ہے، بما کسبت، جو کچھ کرتا ہے۔ وجعلوا للہ شرکا، اس ذات کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک بھی کن کو؟ بے جان بتوں کو۔ قل سموہم، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ اس ذات کو چھوڑ کر، کہ جو تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے، تم بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تو قل سموہم، پھر ان سارے معبودوں کا نام بتاؤ، نام لو ان کا، اور پھر دلیل پیش کرو اس بارے میں۔ ام تنبئونہ، اور بما لا یعلم فی الارض، یا تم بتانا چاہتے ہو اس ذات کو جو حقیقی معبود ہے، کہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کہ وہ خود نہیں جانتا اس بارے میں، یعنی اللہ کا تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ خبردار نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے خبردار ہے، لیکن اللہ کا شریک ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ کیسے جانے گا؟ تو اللہ کا تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، تو اللہ کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، بلکہ تم ام بظاہر من القول، تم زبانوں سے صرف وہ نام لے رہے ہو اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بل زین للذین کفروا, بلکہ مزین کر دیا ہے ان کافروں کے لیے ان کے برے عمل کو, مکروہم ان کے مکر نے, وصدوا عن السبیل اور روکے گئے ہیں سیدھے راستے سے. ان کی قسمت میں سیدھا راستہ نہیں ہے اور روکے گئے ہیں یہ سیدھے راستے سے, اس لیے کہ وہ من یضلل اللہ, جسے اللہ گمراہ کرے, فما لہ من ہاد, کون ہے اس کو راہ دکھا دے. اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کو گمراہ کرنے کا تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. لہم عذاب فی الحیات الدنیا, اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگانی میں, ولا عذاب الآخرت اشق, لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. دنیا میں بھی عذاب تو آتے ہیں ایسے لوگوں پر, لیکن اصل عذاب تو آخرت کا ہے اور وہ بڑا سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق, اور نہیں ہوگا اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچانے والا ان کو. مثل الجنت التی وعد المتقون, اور مثال اس جنت کی جو تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے. اور یہ قرآن کریم کا اسلوب بیان ہے کہ جہاں نافرمانوں کے لیے عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہاں متقین کے لیے نعمتوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال اس جنت کی جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے. کن کے لیے؟ جنت ہے ہی متقیوں کے لیے, وہاں مشرک نہیں داخل ہو سکتے, یہ اللہ کا قانون ہے اور فیصلہ ہے. تو جنت میراث ہے ایمان والوں کی اور متقیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. وعد المتقون تجری من تحتها الانہار, کیسی جنت ہے کہ اس میں بہتی ہیں نہریں. اور نہریں کس چیز کی؟ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان نہروں کا ذکر ہے کہ صاف و شفاف پانی کی نہر, نہ خراب ہونے والا پانی, اور اسی طرح دودھ کی سفید نہر, اور ایسا دودھ کی جو خراب نہیں ہوتا, شہد کی نہریں, شرابن طہورہ کی نہریں. اور یہ ایسی شرابن طہورہ, ایسی شراب نہیں ہے کہ جو دنیا کی شراب ہے جو انسان کے عقل کو مدہوش کر دے, نہیں, وہ جنت کی صاف و شفاف شرابن طہورہ ہوگی, وہ عقلوں کو مدہوش نہیں کرے گی. تو ایسی ایسی نہریں کن کے لیے؟ متقین کے لیے. من تحتها الانہار, اور وہ بہ رہی ہیں, لیکن کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اکلوہا دائمن, اور وہاں کے پھل اور وہاں کے میوے دائمن, ہمیشہ ملنے والے اور ہمیشہ رہنے والے. وظلہا, اور ان درختوں کے سائے جو ہر وقت جنتیوں پر سایہ کیے ہوئے ہوں گے. تلک عقب الذین اتقوا, یہ ہے بدلہ کن کے لیے؟ جو متقی ہیں, جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. وعقب الکافرین النار, اور جو کافر ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ النار, وہ آگ ہی آگ ہے. اور اس آگ میں کس طرح رہیں گے؟ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جہنمیوں کے بھی ان کے اعمال کے حساب سے مختلف ٹھکانے ہیں, مختلف ٹھکانے ہیں. بعض ستونوں کے اندر آگ جلا کر ان میں بند کر دیا جائے گا, بعضوں کو کنوؤں میں ڈالا جائے گا, بعض کو کھلی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی جہنم کے اندر بھی. جیسی سزا بھی ہو, بہرحال ان کا ٹھکانہ آگ ہی آگ ہے, اور ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین, آمین آمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.